بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، شمائل محمدیہ کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ہم نے پچھلے ہفتے جو باب پڑھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لباس کا تھا جو وہ جسم کے نچلے حصے میں پہنتے تھے، جس کو ازار یا تہبند کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے پڑھا تھا. آج جو ہم باب پڑھیں گے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے انداز کیا تھے. اس چیپٹر میں تین حدیثیں ہیں، اس کے بعد ایک اور باب ہے، اس کی ایک حدیث اور پھر ایک اور باب کی دو تین حدیثیں ہیں. تو مختصراً یہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں ان ابواب میں، ان چیپٹرز میں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ تین چیپٹرز مکمل ہو جائیں. تو باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا طریقہ کیا تھا. اور یہ جو چلنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو تھوڑا بہت ہم نے جو پہلا چیپٹر تھا اس میں بھی جو مختلف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ذکر ہوئے تھے ان میں چلنے کے بھی ذکر جو ہے وہ آئے تھے، لیکن خاص طور پہ چونکہ چلنا ہر کسی نے ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کی ترتیب کو فالو کرنا چاہے، ان کی سنت کو اپنانا چاہے، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو الگ سے بھی ذکر کر دیا. تو پہلی حدیث کی طرف آتے ہیں. وبھی قال وبھی سند المتصل من الى امام ترمذی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ولا رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، یعنی چمک اور روشنی، چہرے کی روشنی اس قدر تھی کہ ایسے لگتا تھا گویا کہ آفتاب یعنی سورج آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے چہرے مبارک پر چمک رہا ہے. میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا. زمین گویا لپٹی جاتی تھی کہ ابھی چند منٹ ہوئے یہاں تھی اور وہاں چند منٹ میں دوسری جگہ پہنچ گئے. یہ معنی ہے تیز چلنے کا کہ یعنی زمین گویا لپٹی جاتی تھی. کان نمل ارد تو لہو، کہ ڈسٹینس زیادہ ڈسٹینس کم وقت میں طے ہو جاتا تھا. اور ہم لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چلنے میں مشکل سے ساتھ ہوتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی معمولی رفتار کے ساتھ چلتے تھے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیز نارمل تھی کہ وہ تیز چل رہے ہیں جبکہ ہمیں کوشش کرنی پڑتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی آپ لوگوں کے جاننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیچرل سپیڈ زیادہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سپیڈ کیوں زیادہ تھی؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کی وجہ سے تھی. یہ جسمانی طاقت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیچرل سپیڈ ہی زیادہ تھی. اس کے بعد اگلی حدیث ہے. وبه قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة رضي الله تعالى قال اخبرني ابراهيم بن محمد بن ولد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى قال كان علي اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب. ابراهيم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلتے تھے تو ہمت اور قوت سے پاؤں اٹھاتے تھے، یعنی عورتوں کی طرح پاؤں زمین سے گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے. چلنے میں تیزی اور قوت کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں. تقلعوا اذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب. تو تقلع کا جو ہے لفظ کا مطلب ہے درخت کو جڑ سے اکھاڑنا. تو گویا جب درخت جڑ سے اکھاڑتے ہیں تو صحیح طاقت سے نکالی جاتی ہے اور پورا وہ باہر آ جاتی ہے جڑ. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورا اپنا قدم مبارک اٹھاتے تھے اگلا قدم رکھنے کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے. تو یہ طاقت کی علامت تھی. اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لڑکے خاص طور پہ جو مرد ہیں، لڑکے ہیں، ان کو اپنے چال ڈھال میں مردانگی دکھانی چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک دو شاید عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم ایک مشیگن میں گیا تو ایک نیویارک میں تھا تو والد صاحب ایک ملے مجھے ایک طالب علم کے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی طالب علم وہاں کسی مدرسے میں حفظ کر رہا تھا تو مجھے کہا کہ میں میرے بیٹے سے ملے. وہ آیا بیٹا 14-15 سال کا تھا، سلام کر کے گیا. تو میں نے والد سے پوچھا کہ کیا یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اسکرین یوز کرتا ہے، بہت زیادہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے. तो उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन आपको कैसे, मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि वो जो चल रहा था लड़का, वो मर्दों की तरह नहीं चल रहा था, वो था लड़का लेकिन वो लड़कों की तरह नहीं चल रहा था। उसके चलने के अंदाज बता रहे थे कि इसके अंदर मर्दाना सिफात नहीं है, जो मजबूती जो ताकत होनी चाहिए। तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम बचपन से तालीम और तरबियत के अंदर ये भी चीज़ें शामिल करें कि मर्द और लड़के ख़ास तौर पर वो मर्दाना सिफात की हामिल हों, औरतें जनाना सिफात की हामिल हों, ये भी तरबियत का हिस्सा है। تیسری حدیث ہے وبھی قال حدثنا سفیان بن مقین قال حدثنا ابی عن المسعودی عن عثمان بن مسلم مسلم بن حرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى تکفأ تکفؤا كأنما ينحط من صبب۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے چلتے تو کچھ جھک کر چلتے گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ تو یہ جو لفظ یہ تکفو یہاں استعمال ہوا ہے، یہ اس کے تین معنی ہیں اور یہاں تینوں جو ہیں وہ صادق آتے ہیں، تینوں معنی یہاں پر درست ہیں۔ پہلا ہے کہ تیز رفتار کے ساتھ چلنا، دوسرا اس کا معنی ہے کہ چلتے ہوئے تھوڑا آگے کی طرف جھکنا، اور تیسرا ہے کہ طاقت کے ساتھ پوری ٹانگ کو اٹھانا۔ تو یہ تینوں معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے میں پائے جاتے تھے، اس لیے راوی نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ بھی عادت مبارک تھی کہ وہ چلتے ہوئے ذرا سا نیچے کی طرف کندھے اور جو سر ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا تھا، یہ ایسے نہیں تھا کہ جس سے انسان کمزور معلوم ہوں، بلکہ بعض لوگ اس کو اگر اپنانا چاہتے ہیں اور عاجزی دکھانا چاہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ سر جھکا دیتے ہیں یا کندھے جھکا دیتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ رفتار بھی تیز تھی، پاؤں بھی اٹھا کر چلتے تھے، البتہ تھوڑا سا سر اور جو کندھے ہیں وہ تھوڑا سا انکلائنڈ فارورڈ انکلینیشن تھوڑا سا آگے کی طرف وہ جھکے ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینہ اس طریقے سے کھول کر متکبرین کی طرح نہیں چلتے تھے، اور مردوں کی طرح ٹانگ اٹھاتے تھے اور اپنے ٹانگوں کو، اپنے پاؤں مبارک کو زمین پر گھسیٹتے نہیں تھے۔ عربی زبان میں ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 10 الفاظ ہیں جو مختلف طرح کی چلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہونن، جب انسان ایک وقار کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، اور تماوت، جب انسان سستی کے ساتھ چلتا ہے، مہانہ، جب انسان کمزوری کے ساتھ چلتا ہے، سعی، جب انسان تیز چلتا ہے، ہم لوگ جو عمرے کے دوران بھی، جو پورا ایک عمرے کا رکن ہے سعی، صفا اور مروہ کے دوران، اس کو سعی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تیز رفتار میں چلا جاتا ہے، اور رمل، جیسے کوئی طواف میں کیا کرتے ہیں یا جیسے پہلوان اپنے پنجوں کے بل اچھل کے چلتے ہیں، تو یہ سٹائل ہے جس کو رمل کہا جاتا ہے۔ اور جو پہلا ہے لفظ ہون، قرآن میں بھی آیا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر وقار اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح نسلان یہ ہے کہ جب انسان تھوڑی سی لائٹ برسک واک ہو جو کہ تھکانے والی نہ ہو، یعنی جو سعی ہے وہ ذرا تیز ہوتی ہے جس سے انسان تھک جاتا ہے، جبکہ نسلان جو ہے یہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے۔ الخوزلی یہ وہ ہے جو ناز و نخرے کی طرح انسان، جیسے عورتیں چلیں چلتی ہیں تھوڑا اس طریقے سے ناز و نخرہ دکھا کر چلنا، یہ ہے، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قہقریون یا القہقری یہ وہ ہے جب انسان سامنے، اس کا منہ تو سامنے کی طرف ہو، چہرہ سامنے کی طرف ہو، لیکن وہ ریورس گیئر پہ چل رہا ہو، یعنی الٹے قدموں چلے البتہ چہرہ اس کا سامنے کی طرف ہی ہو۔ اور جمزی یہ ہے کہ انسان جب چھلانگ مارتا ہوا چلے، اور تبختر یہ ہے جب انسان تکبر کے ساتھ چلے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں جو عربی زبان میں مختلف الفاظ ہیں مختلف چلنے کے سٹائلز کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے، باب ما جاء فی تقنوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قناع کے بارے میں۔ قناع کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو اس حدیث میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل آ جائے گی۔ وبی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وقیع قال حدثنا ربیع بن سویح ان یزید بن ابانا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر القناع کان ثوبہ ثوب زیات۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کپڑا اکثر رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیلی کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس سے کیا مراد ہے اور یہ قناع کیا ہوتا ہے؟ علامہ زکریا کاندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کپڑا ہے یہ اس لیے لگتا تھا کہ جیسے تیلی کا کپڑا، کیونکہ بہت زیادہ نبی علیہ السلام کیا یعنی یہ روٹین تھے کہ وہ تیل استعمال کرتے تھے بالوں کو سیدھے بالوں کی صحت کے خیال کے لیے، اور چونکہ زلف مبارک لمبی بھی تھی تو لمبے بالوں کو ظاہری بات ہے مینٹین کرنے کے لیے تیل ضروری ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تیل لگاتے تھے، استعمال کرتے تھے، اور تاکہ امامہ جو نبی علیہ السلام امامہ پہنتے تھے اگر اس کو تیل کے اثرات سے بچانے کے لیے کپڑا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور البتہ اس سے کسی کے ذہن میں کوئی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ گویا یہ نعوذ باللہ گندا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ آج کے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی لباس جو ہے وہ گندا یا میلا نہیں ہوا، کبھی کسی جو نے آپ علیہ السلام کے کپڑوں کا رخ نہیں کیا، کبھی کسی کیڑے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کا خون نہیں چوسا۔ اور علامہ رادی رحمہ اللہ سے علامہ مناوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر کبھی کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ تو یہاں بس یہ جو تعبیر اختیار کی کانہ ثوب ثوب زیات ان کے سے بتانا مقصود تھا کہ کپڑا جو ہے اس میں تیل کے اثرات ہوتے تھے۔ اور یہ تقنّع ہے، یہ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقنّع من اخلاق الانبیاء، کہ جو قناع کا استعمال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص نہیں تھے بلکہ انبیاء کرام کی عادات و اخلاق میں سے، یعنی پچھلے انبیاء بھی اس کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو ہے جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ امامے کے نیچے انسان پہنے اس کو، اور دوسرا یہ ہے کہ امامے کے اوپر باندھے جائے پہنے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرہ کے دوران کیا جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے، اور اس کے لیے تئی لسان کے لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، تئی لسان، اور یہ علماء کا بھی شعار رہا ہے کہ وہ تئی لسان کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض علماء ایسے ہیں جو اپنے امامے کے اوپر ایک چادر باندھتے ہیں، جیسے کہ آج کل اگر آپ دیکھ لیں مشہور علماء میں ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں، وہ ان کی مستقل عادت ہے رومال باندھنے کی، اسی طرح مولانا سید احمد پالن پوری رحمہ اللہ ہندوستان دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے تو وہ بھی مستقل تئی لسان باندھتے تھے۔ تو یہ رومال جو ہے وہ جو باندھا جاتا ہے امامے کے اوپر یا ٹوپی کے اوپر، اور علماء اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پہنتے ہیں، تو یہ اس کے مختلف فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے فوکس بڑھتا ہے، انسان دائیں بائیں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہوئے وہ متوجہ رہتا ہے اللہ کی طرف، اس طریقے سے اس کی ایک نشانی اور علامت ہے کہ یہ انسان اللہ سے حیا کر رہا ہے اور اس کو حیا کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا بھی ہے کہ یہ علامت ہے کہ انسان جیسے خوف زدہ انسان اپنے آپ کو اپنا چہرہ سر چھپاتا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی گو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ علامہ بیجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو علم کی اور حکمت کی اور اپنی تزکیے کی تکمیل سے پہلے تئی لسان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بزرگی ثابت کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، طلبہ بعض قدم کلاس میں انہیں ٹوکتے ہیں کہ کوئی طالب علم اس کو نیند آ رہی ہے یا استاد سے اپنا چہرہ چھپانا چاہتا ہے کہ استاد اس سے کوئی سوال نہ کر لے، تو وہ بعض اوقات اس طرح رومال باندھ دیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں، اپنے سر کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو یہ اس سے یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ انسان ان وجوہات سے اس کو پہنے جو کہ ابھی اوپر ذکر کی گئی ہیں۔ آخری چیپٹر باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد اللہ بن حسان عن جدته عن قیلۃ بنت مخرمہ انها رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق۔ قیلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کچھ ایسی عاجزانہ صورت میں گوٹ مارے بیٹھے دیکھا کہ میں روب کی وجہ سے کانپنے لگی۔ یہ گوٹ مارنا کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آ جائے گی آگے۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اختلاف کیا ہے اس لفظ قرفصاء کے معنی میں، ایک تو اس کا معنی ہے کہ جو اسکوٹنگ پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے جو تشریف ہے وہ زمین پر نہیں لگتی لیکن وہ اپنے پاؤں کے بل بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس نے بغلوں میں ڈالے ہوں اور اپنی جو رانے یا جو تھائز ہیں وہ اس نے وہ اس کے معدے کے ساتھ اس کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوں۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو اگر کسی کا جانا ہو ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں کے پی کے بلوچستان کے علاقوں میں گاؤں دیہات میں بہت عام ہے، لوگ بعض اوقات اس طرح بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح مزدور طبقہ اگر آپ نے اپنے ملکوں میں دیکھا ہو، صبح جو بیٹھتے ہیں انتظار میں مزدوری کی، تو آگے انہوں نے مزدوری کا سامان رکھا ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ بالکل یہ پوزیشن سکوٹنگ پوزیشن ہوتی ہے، زمین پر ان کا ان کی تشریف نہیں لگ رہی ہوتی اور انہوں نے بازو جو ہے اپنے بغل میں دبائے ہوتے ہیں اور تھائز ان کے جو رانیں ان کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور ظاہری بات ہے انسان اس پوزیشن میں تب بیٹھ سکتا ہے جب اس کا پیٹ نہ ہو، جب اس کا اس کی چھاتی اور اس کا سینہ برابر ہو، جب وہ موٹا نہ ہو۔ تو یہ اسے بھی پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر کوئی ایکسٹرا چربی نہیں تھی۔ اور دوسرا اس کا معنی جو کہ زیادہ مستعمل ہے، زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے اردو میں گوٹ مار کے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے انسان جس زمین پہ بیٹھے، یعنی اس کی تشریف زمین پر لگی ہو اور اس نے دونوں اپنی ٹانگیں اور رانیں جو ہے وہ اٹھائی ہوں سیدھی، اور پھر دونوں بازوؤں کو اس نے اپنی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں سے گھیرا ہو، یعنی بازوؤں کو یا بعض وقت کپڑا بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ ٹانگیں سیدھی ہوتی ہیں اور جو انسان کی تشریف ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے اور اس کے جو بازو ہیں وہ ٹانگوں کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کو سہارا دیتا ہے وہ۔ تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بیانات میں بیٹھتے ہیں، تبلیغی اجتماعات میں اس طریقے سے لوگ بیٹھتے ہیں، جب لمبا کہیں بیٹھنا ہوتا ہے تو بعض اوقات لوگ اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، مرد بھی بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھتی ہیں۔ تو اب یہ نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں دنیا میں، جن کے خادموں نے روم و فارس کی سلطنتوں کو زیر کر لیا، وہ اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ جیسے ایک عام آدمی، ایک عام مزدور بیٹھتا ہے۔ یہ عاجزی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کی وجہ سے جو روب تاری ہوا صحابیہ پر، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کی تفصیل ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یہ کہ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، قعود اور جلوس۔ تو جب انسان کھڑا ہو پہلے اور کھڑے ہونے کے بعد وہ بیٹھ جائے، تو جب کھڑے ہونے سے بیٹھنے کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قعود، اور جب وہ لیٹا ہو اور لیٹنے سے بیٹھنے کی طرف آئے تو اس کو کہتے ہیں جلوس۔ اور ہمارے بیٹھنے کے انداز کو کس چیز کا اثر لینا چاہیے، کس چیز کے اس پر اثر ہونا چاہیے، تو ایک تو یہ کہ عاجزی، ہم اس طریقے سے بیٹھیں جیسے کوئی عاجز انسان بیٹھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس میں کوئی آتا ہے کسی شادی دعوت پر، کسی اور جگہ پر، تو لوگ آتے ہیں پہلے تو اپنا بٹوا نکالتے ہیں، پھر اس کے اوپر موبائل رکھتے ہیں، پھر چابی رکھتے ہیں، بڑے بڑے اسٹائل سے سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے ہیں، گردن اکڑا کر۔ تو یہ سارے تکبرانہ انداز، انسان کو عاجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے، اس کی صفات، اس کے اخلاق، اس کا کردار خود ہی اس کو نمایاں کر دے گا، انسان کو خود ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک دعا ہے حدیث میں آتی ہے بڑی زبردست، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ، یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا۔ اب اس سے بظاہر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ، ایک طرف تو قرآن اور حدیث یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو کبر، تکبر اور جب اپنی بڑائی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دوسری طرف یہ دعا یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ مجھے دو لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا۔ تو حضرت حکیم علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ انسان جب کس دوسروں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے تو لوگ جس کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کی عزت احترام کرتے ہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو گویا اس دعا میں اس بات کو مانگا کہ اللہ میں خود تو اپنی نظر میں چھوٹا رہوں، اپنے آپ کو جب سوچوں تو دوسروں سے کم تر پاؤں، البتہ لوگ مجھے تنگ نہ کریں، یعنی میں ان کی نظر میں اس طرح بڑا بن جاؤں کہ وہ جس طرح بڑے کسی بڑے آدمی کو تنگ نہیں کرتے، جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کو ایزا تکلیف نہیں پہنچاتے، مجھے وہ تکلیف نہ پہنچائیں، تو مجھے ان کے شرور سے بچا آپ، یا اللہ مجھے ان کے شرور سے میری حفاظت فرما، ان کی آنکھوں میں مجھے بڑا کر کے۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اجلسو کما یجلس العبد و آکلو کما یأکل العبد، میں بیٹھتا ہوں جیسے کہ غلام بیٹھتا ہے اور میں کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ تو یہ مسند ابی اعلیٰ میں حسن درجے کی حدیث ہے۔ شیخ بیجوری رحمہ اللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ بندوں کی طرح بیٹھنا، بندوں کی طرح کھانا، کہ انسان کی نظریں نیچے ہوں، دائیں بائیں چیزوں کو نہ تاڑ رہی ہوں، بندہ خاموش ہو اور ساکن الجوارح ہو، یعنی اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بلا وجہ ہل نہ رہے ہوں۔ آج کے لیے عام ایک یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ بلا وجہ ان کے جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں ہلتے رہتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے بھی بعض کو ٹانگے لا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے ٹانگے لا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہم اسکول میں ایک ساتویں جماعت میں تھے ہم، तो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की तैयारी कर रहे थे, तो एक तो हम एक हमारे जो उस्ताद थे, अगर कोई क्लास में वो मैथ हमें पढ़ाते थे, अगर कोई क्लास में टांगे हिला रहा होता था, बैठा हुआ पढ़ रहा है और वो टांगे हिलाई जा रहा है, तो बहुत गुस्सा होते थे, कहते थे कि बाथरूम का अगर तुम्हें रास्ता चाहिए तो मैं बता देता हूँ फलानी जगह पर, टांगे क्यों हिला रहे हो तुम यहाँ पर बैठ के। तो इसीलिए इंसान का वक़ार इसी में है कि इंसान फालतू में अपने जिस्म के अज़ा को मत हिलाए। ये जो आजकल एक मसला है पॉप कल्चर का, बात साथियों को मैंने ऐसा भी हुआ कि कभी किसी से कहा कि लगता है कि आप रैप सुनते हैं या आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो कहते हैं आपको कैसे पता चला। तो कोई इसमें इसके लिए कोई वली होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा वाजे सामने नज़र आ रहा है कि अगर आप जिस तरीके से हाथ हिला रहे हैं या टांगे ला रहे हैं, पता चल रहा है कि आप जो म्यूज़िक सुनते हैं उस म्यूज़िक के असरात हैं कि आप बिला वजह खड़े खड़े अपनी टांगे और हाथ हिलाने लग जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये वक़ार के भी ख़िलाफ़ है, सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है। तो ये सहाबिया जो क़ैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, ये रौब में क्यों चली गई? नबी अलैहिस्सलाम तो आजज़ी के अंदाज़ में बैठे हुए थे। तो सूफिया कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम उस मौके पर अपने कल्ब पर उनकी तवज्जो थी, और जिसकी वजह से उनके कल्ब पर सिर्फ अल्लाह ताला गालिब थे और कोई कल्ब में मौजूद नहीं था, और अल्लाह ताला की जो तजल्ली थी उसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम जमाल के मकाम पर भी थे और जलाल के मकाम पर भी थे। तो जमाल के मकाम में दर्जा कमाल को पहुँचे हुए थे और जलाल के मकाम पर में दर्जा अजमत को पहुँचे हुए थे। तो ये अल्लाह ताला की तजल्लियात का असर था, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम की इस सादा हैयत पर भी जो सहाबियत थी वो रौब में आ गई। और एक और हदीस में ये बात नकल की गई है कि वो कांपने लग गई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या मिस्कीन आली का सकीना, ए मिस्कीन औरत, तुझ पर अल्लाह ताला सुकून की कैफी तारी करें, जिसकी वजह से वो नॉर्मल अंदाज में वापस आ गई। बहरहाल ये इस बाप की पहली हदीस थी कि नबी अलैहिस्सलाम बैठते कैसे थे। दूसरी हदीस, अभी क़ाल हदसना सईद इब्न अब्दुर्रहमान अल-मखज़ूमी वग़ैर वाहिदिन क़ाल हदसना सुफियान अन अज़ज़ुहरी अन अब्बाद इब्न तमीम अन अम्मिही अन्नहु रअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तलक़ियन फ़िल मस्जिद वादिअन इहदा रिजलैही अलल-उख़रा। आपके चचा अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को मस्जिद में चित लेटे हुए देखा, यानी कमर के बल सीधा लेटे हुए थे। इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम अपने एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखे हुए थे, यानी जैसे इंसान लंबा लेटता है और उसकी टांगें सीधी यानी लंबी हैं और वो एक पाँव दूसरे पाँव पर बाज़ुकात रख देता है, तो क्रॉस की सूरत जो बन जाती है, टांगों को क्रॉस पोजीशन में रखा होना रखता है इंसान जब, तो ये वाली सूरत थी। और उसकी वजह ये थी कि इससे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पहले पढ़ चुके हैं कि इज़ार बांधते थे नीचे, तो इसे सतर भी ज़्यादा ढपा रहता है। और इससे और बात ये भी पता चली कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो किस आजज़ी के साथ रहते थे। अच्छा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हदीस तो बैठने के, ये बाब तो, ये चैप्टर तो बैठने के मुतालिक था, तो इसमें लेटने की हदीस क्यों आ रही है? तो उसका जवाब ये है कि इससे ये बात बताना मकसूद है कि अगर मस्जिद में लेटना जायज़ है तो बैठना भी जायज़ है, वो डेफिनेटली जायज़ है, यानी नमाज के औक़ात के अलावा। अलबत्ता मस्जिद को इंसान को मुस्तकिल सोने की जगह नहीं बनाना चाहिए, यह अगर कोई इतिकाफ़ में हो तो नफली इतिकाफ़ वगैरह में या मसनून में, तो वो ज़ाहरी बात है लेट सकता है। तो गालिब गुमान ये कि नबी अलैहिस्सलाम इस वक्त हालत एतकाफ़ में थे। एतकाफ़ कौन सा मुश्किल है? इंसान मस्जिद में दाखिल हो तो ये नियत कर ले, अल्लाह मैं नफली एतकाफ़ कर रहा हूँ, और फिर जितने ममनूआत एतकाफ़ हैं यानी बिला वजह की दुनियावी बातें, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो ये नबी अलैहिस्सलाम, ये यहाँ पर मेरे ख्याल है कि ये टाइपिंग की गलती होगी, तो नबी अलैहिस्सलाम का ये पोस्चर था, ये इसमें ज़्यादा सतर ढप रहा था, और इससे भी पता चला नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई तकल्लुफ़ नहीं था, बिल्कुल तकल्लुफ़ से पाक थे। कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बादशाहों के बादशाह और मदीना की रियासत ही नहीं खाली, बल्कि तमाम अरब के सरदार नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में बन चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बेतकल्लुफ़ी ऐसी कि मस्जिद में सबके सामने लेटे हैं। मौलाना महमूद अशरफ उस्मानी साहब रहमतुल्लाह बड़े आलिम गुजरे हैं, चंद साल पहले इनका इंतकाल हुआ, दारुल उलूम कराची में बुखारी शरीफ का दर्स देते थे। मौलाना तकी उस्मानी साहब के भतीजे थे, मुफ्ती शफी साहब के पोते थे, उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं ज़की कैफी, उनके बेटे बेटे थे। तो बहुत पाए के आलिम थे दारुल उलूम कराची में, जो हजरत पढ़े हैं वो उनसे आप उनकी तारीफ़ें सुन लेंगे। तो हजरत के अंदर भी तकल्लुफ़ बिल्कुल नहीं था और एतदाल का पैकर थे। तो एक दफ़ा उनकी आदत थी कि वो दारुल उलूम कराची, चूँकि बहुत बड़ा कैंपस है, तो और साथजा के घर भी बीच में ही है कैंपस के अंदर ही, तो वो अपनी अहलिया के साथ, वो अहलिया पर्दे में होती थी और वो वॉक किया करते थे। तो एक दफ़ा किसी ने कहा कि हज़रत ये क्या तलबा भी देख रहे हैं? آپ کیوں درمیان میں واک کر رہے ہیں سالوں کے سامنے بیوی کے ساتھ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے طلبہ کو مرید تھوڑی کرنا ہے تو کہ میں بیگم کے ساتھ واک نہ کر سکوں، یعنی وہ بیگم پردے میں ہے، میاں ساتھ ہے، تو واک کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم بعض اوقات بلا وجہ تکلف میں پڑ جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ انسان مولوی بن گیا، عالم بن گیا تو اس کی زندگی باقی سب سے کوئی بالکل ہی الگ ہوگی۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کر دیں گے دیکھو مولوی نے آئس کریم کھا لیا، ہم مولوی صاحب آئس کریم نہیں کھا سکتے۔ پاکستان میں چونکہ علماء بعض اوقات کافی مشکل حالات میں ہوتے ہیں، تو ہماری مسجد کے امام صاحب ایک دو انہوں نے وہ گاڑی میں جا رہے تھے، تو گاڑیاں تو علماء پاکستان میں تو بہت کم علماء کو نصیب ہوتی ہیں، تو وہ دیکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ مقتدی وہ جو ہیں کچھ نمازی وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا مولوی صاحب کے پاس گاڑی آ گئی۔ تو یعنی اتنا ہم نے سمجھ لیا کہ گویا کوئی عالم ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، تو یہ ایک ہمارا ایک نظریہ ہے۔ دوسری طرف کسی کو علم مرتبہ مقام مل جائے، اگر وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ یار میں ایک اپنی ضرورت اور حاجت کی چیز بھی ہو وہ لوگوں کے سامنے پوری نہ کر پائے اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ وہ کام جائز ہے، فی نفسی مباح ہے، یہ مستحب ہے بعض اوقات، تو یہ جو اس طرح کے کلچرل ٹیبوز ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ تکلف نبی علیہ السلام کی ذات و گرامی میں بالکل نہیں تھا۔ اگلی حدیث، وبی قال حدثنا سلمۃ بن شبیب قال حدثنا عبداللہ بن ابراہیم المدنی قال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاری عن ربیح بن عبد الرحمن بن ابی سعید ابی عن جدہ ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد احتبا بیدیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف رکھتے تو گوٹ مار کر تشریف رکھتے تھے، یہ وہی جو بات پہلی حدیث میں اسی کا اعادہ ہو رہا ہے۔ تو علامہ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے بازوؤں سے ٹانگوں کو گھیرنے کے نبی علیہ السلام کبھی لنگی کی الگ سے یعنی لنگی کی چادر یا امامے کے سے بھی اس کو باندھ لیتے تھے، یعنی اپنی کمر کو سپورٹ دیتے تھے ایک طرف سے، یعنی وہ کمر کے پیچھے لگتی تھی چادر اور دوسری طرف تھائز کو اور یہ ٹانگوں کے گرد گھوم جاتی تھی، تو اس سے انسان کے لیے بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ عربوں کے لیے چونکہ وہ سفر کرتے تھے اونٹوں وغیرہ پر صحرا میں اور وہاں پر کوئی دیوار تو نہیں ہے ملتی تھی جہاں پر بھی انہوں نے پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا، تو یہ ان کی ایک عادت تھی عربوں کی کہ وہ اس طریقے سے اپنے کمر کو سپورٹ دیتے تھے اور بیٹھتے تھے صحراؤں میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو وہ بھی اسی طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام بعض اوقات وہ چوکڑی مار کے بھی بیٹھے ہیں جس کو ہم کراس لیگ پوزیشن کہتے ہیں، ایسے بھی بیٹھے ہیں، تو یہ نہیں کہ ایسی پوزیشن میں بیٹھنا لازم ہے، یعنی یہ تو کوئی بتانا مقصود ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ انداز بھی اختیار کیا ہے جبکہ چار زانو بھی بیٹھے ہیں جس کو چوکڑی مارنا یا کراس لیگ پوزیشن کہتے ہیں۔ البتہ جمعے کے دن خطبے کے دوران اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس سے کنسنٹریشن خراب ہو سکتی ہے اور انسان کا وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو اسی لیے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں تھی کہ جس میں وہ بیٹھتے، بلکہ جہاں پر جگہ مل جاتی تھی بیٹھ جاتے تھے، کوئی اپنے لیے مقام فکس نہیں کیا تھا۔ آج ہم اللہ معاف کرے ہم اپنے مقامات فکس کر لیتے ہیں اور اگر کوئی ہماری جگہ پر بیٹھ جائے تو کتنا ناراض ہوتے ہیں، کتنا خفا ہوتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ وہ ریاست کے سربراہ بھی تھے لیکن ان کے لیے کوئی بیٹھنے کی خاص جگہ متعین نہیں تھی۔ بعض اوقات انتظامی طور پر جگہ متعین اس لیے کی جاتی ہے کہ اس عہدے مرتبے کے مقام کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کیا جائے، لیکن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا نہیں تھی کہ وہ اس کے طالب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذات میں جو عجز تھا اس کا کچھ حصہ ہی ہمیں عطا فرما دیں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، مولانا فرحان شریف جو ہے وہ ان کے ہاں بھی انہوں نے اسلامی مجالے شروع کیے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلے میں ان کو اجازت حاصل ہے، تو ساتھی کوشش کریں کہ اسلامی مجالس پہ شریک ہوں۔ یہ پہلی مجلس یکم مئی کو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر مہینے انشاءاللہ ہوگی، تو اشتہار آتے رہیں گے، ساتھی کوشش کریں کہ جس سے مزاج ملتا ہو اس کی مجالس میں جائیں، کم سے کم کسی ایک مجلس سے انسان کو جڑنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں شکاگو لینڈ میں اس کا ماحول ہے کہ لوگ مختلف مساجد میں، مختلف جگہوں پر، گھروں پر ایسی مجالس قائم ہوتی ہیں، مولانا نوار الرحمان صاحب کی مجلس قائم ہوتی ہے، اسی طریقے سے مفتی جو دار الافتاء شکاگو چلاتے ہیں ان کی مجلس منعقد ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ حمزہ شیخ حمزہ مقبول صاحب کے یہاں مجلس منعقد ہوتی ہے رباط میں. اسی طرح ہمارے یہاں اردو کی مجلس ہوتی ہے مہانہ, اور مولانا فرحان شریف کی انگریزی میں مجلس انہوں نے شروع کی ہے. تو ساتھ ہی کوشش کریں جہاں ذوق جس سے مزاج ملتا ہو, جہاں ذوق کی تسلی ہوتی ہو, جہاں اصلاح اپنی محسوس ہوتی ہو, روحانی ترقی محسوس ہوتی ہو, تو وہاں پر ضرور جایا کریں. اسی طریقے سے سیکرڈ لرننگ سینٹر میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے مجالس کا. تو حضرات ساری کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بھرپور استفادہ اٹھائیں. اللہ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.